چار ہیں. حضرت شیخ دامت برکاتہم کی صحت کے لیے دعائیں ہیں اس میں. مفتی فرحان صاحب تشریف لے.
جلوائے شیخ دکھا قلب کو ٹھنڈا کر دے, جلوائے شیخ دکھا قلب کو ٹھنڈا کر دے, جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے, جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے. آمین. جلوائے شیخ دکھا قلب کو ٹھنڈا کر دے, جلوائے شیخ دکھا قلب کو ٹھنڈا کر دے, جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے, جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے. درد کا نام و نشان تک نہ رہے کچھ باقی, درد کا نام و نشان تک نہ رہے کچھ باقی, دور ہو جائے مرض آج ہی ایسا کر دے, دور ہو جائے مرض آج ہی ایسا کر دے. درد کا نام و نشان تک نہ رہے کچھ باقی, دور ہو جائے مرض آج ہی ایسا کر دے, جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے.
آمین.
ڈال مرشد کی دواؤں میں بھی تاثیر شفا, ڈال مرشد کی ڈال مرشد کی دواؤں میں بھی تاثیر شفا, ٹھیک تشخیص طبیبوں کو بھی القا کر دے, ٹھیک تشخیص طبیبوں کو بھی القا کر دے, جلد مولا میرے مرشد کو تو اچھا کر دے. چاند تاروں کی ضیاؤں سے ہمیں کیا نسبت, چاند تاروں کی ضیاؤں سے ہمیں کیا نسبت, بھیج دے رشک قمر دور اندھیرا کر دے, بھیج دے رشک قمر دور اندھیرا کر دے. چاند تاروں کی ضیاؤں سے ہمیں کیا نسبت, بھیج دے رشک قمر دور اندھیرا کر دے, دور ہو جائے مرض آج ہی ایسا کر دے. شیخ کی عمر میں صحت میں دے برکت مولا.
آمین.
شیخ کی عمر میں صحت میں دے برکت مولا, سر پہ تا دیر میرے شیخ کا سایہ کر دے, سر پہ تا دیر میرے شیخ کا سایہ کر دے. شیخ کی عمر میں صحت میں دے برکت مولا, سر پہ تا دیر میرے شیخ کا سایہ کر دے جلد مولا، میرے مرشد کو تو اچھا کر دے۔ درد دل شیخ کا کر نشر جہاں میں یا رب،
آمین۔
درد دل شیخ کا کر نشر جہاں میں یا رب، میرے مرشد کو تو سرتاج زمانہ کر دے،
آمین۔
میرے مرشد کو تو سرتاج زمانہ کر دے، درد دل شیخ کا کر نشر جہاں میں یا رب، میرے مرشد کو تو سرتاج زمانہ کر دے جلد مولا، میرے مرشد کو تو اچھا کر دے، جلوائے شیخ دکھا قلب کو ٹھنڈا کر دے، دور ہو جائے مرض آج ہی ایسا کر دے، ٹھیک تشخیص طبیبوں کو بھی لقا کر دے، بھیج دے رشک قمر دور اندھیرا کر دے، سر پہ تا دیر میرے شیخ کا سایہ کر دے، میرے مرشد کو تو سرتاج زمانہ کر دے۔
حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے چند منتخب اشعار۔ فراق شیخ۔ کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں، حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں، رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں، حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں، رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں، دل ہے امید و بیم میں کشمکش عظیم میں، بیٹھے ہوئے ہیں حریم میں، ہاں ہے کبھی کبھی نہیں، دل ہے امید و بیم میں کشمکش عظیم میں، بیٹھے ہوئے ہیں حریم میں، ہاں ہے کبھی کبھی نہیں، کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں، مجھ کو جو دل جگر دیے درد سے دونوں بھر دیے، حوصلے وہ مگر دیے شکوا گلا کوئی نہیں، مجھ کو جو دل جگر دیے درد سے دونوں بھر دیے، حوصلے وہ مگر دیے شکوا گلا کوئی نہیں، بیٹھا ہوں میں جھکائے سر نیچے کیے ہوئے نظر، بزم میں سب صحیح مگر وہ جو نہیں کوئی نہیں، بیٹھا ہوں میں جھکائے سر نیچے کیے ہوئے نظر، بزم میں سب صحیح مگر وہ جو نہیں کوئی نہیں، میں یہ نہیں ملی ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں میں میری مفت کی نہیں، میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں میں میری مفت کی نہیں، کوئی مزہ نہیں کوئی خوشی نہیں تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں، حسن کا خوشنما چمن عشق کا دل کشا چمن سر سے ہے تا بپا چمن یہ میری شاعری نہیں، حسن کا خوشنما چمن عشق کا دل کشا چمن سر سے ہے تا بپا چمن یہ میری شاعری نہیں، میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں، میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں، کوئی مزہ نہیں کوئی خوشی نہیں تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں، ٹھہرے گا دل تھمیں گے اشک آہ مگر ابھی نہیں، غم ہے یہ دل لگی نہیں رونا ہے یہ ہنسی نہیں، ٹھہرے گا دل تھمیں گے اشک آہ مگر ابھی نہیں، غم ہے یہ دل لگی نہیں رونا ہے یہ ہنسی نہیں، توبہ تو بار بار کی بات تھی اختیار کی، توبہ مگر بہار کی آہ کبھی نبھی نہیں، توبہ تو بار بار کی بات تھی اختیار کی، توبہ مگر بہار کی آہ کبھی نبھی نہیں، کوئی مزہ نہیں کوئی خوشی نہیں تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں، جائیں بچشم نم کہاں روئیں اب اپنا غم کہاں، وہ جو تھا اپنا جانے جاں پہلو میں جب وہی نہیں، جائیں بچشم نم کہاں روئیں اب اپنا غم کہاں، وہ جو تھا اپنا جانے جاں پہلو میں جب وہی نہیں، شیشہ ہے جام ہے نہ خم اصل تو رونقیں ہیں گم، لاکھ سجا رہے ہو تم بزم بھی سجی نہیں، شیشہ ہے جام ہے نہ خم اصل تو رونقیں ہیں گم، لاکھ سجا رہے ہو تم بزم بھی سجی نہیں، کوئی مزہ نہیں کوئی خوشی نہیں تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں، پرز عیوب ہوں مگر آیا ہوں میں بچشم تر، مجھ میں ہے بس یہی ہنر اور ہنر کوئی نہیں، پرز عیوب ہوں مگر آیا ہوں میں بچشم تر، مجھ میں ہے بس یہی ہنر اور ہنر کوئی نہیں، دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر زو، شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں، دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر زو، شمعیں تو جل رہی ہیں سو، بزم میں روشنی نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، عارفانہ اشعار واس سے کم نہیں، عارفانہ اشعار واس سے کم نہیں۔ تو آج جو میں نے آپ کو حضرت والا فرما رہے ہیں، تو آج جو میں نے آپ کو اپنے اشعار سنوائے، کیا یہ واس نہیں ہے؟ یہ اشعار بھی واس ہیں، ہر شعر واس ہے۔ شاعری مد نظر ہم کو نہیں، واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم۔ یہ حضرت شاہ فضل الرحمان گج مراد آبادی کا شعر ہے، ہر شعر شاعر کی تاریخ ہوتا ہے۔ شاعری مد نظر ہم کو نہیں، واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم۔ ایک اور جگہ حضرت والا نے فرمایا، ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم۔ فرمایا کہ حضرت والا کے جو اشعار ہیں، خاص جیسے وہ جو تیری بزم میں محبت سے گریزا نکلا، جب حضرت مولانا ابراہیم کشمیری صاحب نے پڑھے تھے، تو اس کے جو آخری تین چار اشعار ہیں، تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ پوری حضرت والا کی سوانح ہیں۔ اس پورے اشعار میں حضرت والا کی حالات زندگی ہیں، جس میں حضرت والا نے اپنی مجاہدات بتائے ہیں۔ بیٹے کو بخار ہے، تو اس کے دوائی دیکھنا، چھوٹے بیٹے کو۔ تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو اشعار ہیں، یہ حضرت والا کی سوانح ہیں، جس میں حضرت والا نے اپنے مجاہدات کو بیان کیا ہے، کہ کیسے کیسے حضرت والا نے مجاہدے کیے۔ بتاؤں کیا سبق دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو۔ آگے ہے کہ زمانہ گزرا، حضرت والا نے فرمایا کوئی ایک دو سال نہیں تھے، 10 سال اور پھر 7 سال پاکستان آ کر ایسے مجاہدے کیے۔ فرمایا بعد میں سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ مجاہدے میں نے کیسے کر لیے۔ تو یہ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا شعر ہے، ہر شعر شاعر کی تاریخ ہوتا ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا، ہر شعر شاعر کی تاریخ ہوتا ہے۔ اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، سنتے ہیں کچھ کچھ وہ شعروں میں نمایاں ہے۔ اصغر جگر کے استاد ہیں، فرمایا کہ مجھے درد دل کیسے ملا، اللہ کی محبت کا درد کیسے ملا۔ میں نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، میں نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا۔ مرجانے والے پھولوں پر مرنے والا بین الاقوامی الو ہے یا نہیں، یعنی نامحرم عورتوں پر، امرت لڑکوں پر، مرجانے والے پھولوں پر، یعنی ایک دن فنا ہے۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ کتنا ہی کوئی حسین عورت کیوں نہ ہو، حسین لڑکا کیوں نہ ہو، ایک دن اس کو فنا ہے۔ قبر میں خاک چانی مگر کیا ملی، نہ تو کوئی مجنوں ملا، نہ تو کوئی لیلا ملی۔ ہاں مگر اہل دل اس قدر خوشبخت ہیں، جن سے اختر مجھے رائے مولا ملی۔ تو مرجانے والے پھولوں پر مرنے والا، اسی پر حضرت والد صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر ایک قبرستان میں، ایک قبر میں دنیا کی تمام جتنی بھی حسین عورتیں ہیں، ملیشیا کی، امریکہ کی، جتنے ممالک ہیں، عورتوں کو دفن کر دیا جائے، جب سردیوں میں یا کچھ وقت کے بعد قبر کھولی جائے گی، صرف مٹی ہی ملے گی۔ قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو کوئی مجنوں ملا، نہ تو کوئی لیلا ملی۔ ہاں مگر اہل دل اس قدر خوشبخت ہیں، جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی۔ تو میں نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا۔ مرجانے والے پھولوں پر مرنے والا بین الاقوامی الو ہے یا نہیں، مرجانے والے پھولوں کو اگر قربان بھی کر دیا تو بھی یہ سستا سودا ہے۔ مرجانے والے پھولوں کو اگر قربان بھی کر دیا تو بھی یہ سستا سودا ہے، مطلب حضرت والا کا کہ اگر ان عورتوں کو، نامحرم کو، جتنے گناہ ہیں یہ چھوڑ کر بھی اللہ تعالیٰ مل گئے تو سودا بڑا سستا ہے۔ مصطفیٰ وہ شعر نکال لو پڑھاتے جانے مل جائے وہ جانے تمنا والا طائف صاحب کا شعر ہے وہ نکال دیں ایک میں پورا کر لوں. مرجانے والے پھولوں کو اگر قربان بھی کر دیا تو بھی یہ سودا سستا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں نے اپنی نظر حسینوں سے بچا لی اور مرجانے والے پھولوں سے اپنے قلب و نظر کو پاک کر لیا تو میں اپنے مولا کو پا گیا. لیکن اس کی تعبیر کتنی پیاری کی انہوں نے, جماد چند آدم جا خریدم بحمد اللہ عجب عرضا خریدم, چند کنکر پتھر دے کر اللہ کو پا گیا الحمدللہ اللہ کو بہت سستا پایا. ایک دفعہ حضرت والا نے فرمایا کہ ایک بزرگ گزر رہے تھے اور پوچھا کہ اے اللہ آپ کی قیمت کیا ہے. دل میں آواز آئی کہ دونوں جہاں مجھ پہ فدا کر دو ہم مل جائیں گے. فرمایا کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتے ہی نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوس. اے اللہ آپ نے اپنی قیمت تو بڑی سستی بتائی ہے, اب آپ اپنی قیمت تھوڑی بڑھا دیجئے, ابھی تو آپ بڑے سستے معلوم ہو رہے ہیں. آج کا یہ سبق لے لو اور خون تمنا کی عادت ڈالو. اگر اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ مشرق کو لال کر کے آفتاب دیتے ہیں اور دل کو لال کر کے خالق آفتاب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مشرق کو لال کر کے آفتاب دیتے ہیں اور دل کو لال کر کے خالق آفتاب دیتے ہیں. کیا یہ الفاظ کچھ نہیں بتاتے کہ اختر کو کہیں سے عطا ہو رہا ہے. آہ یہ زمین کی پیداوار نہیں ہے. جب مشرق لال ہوتا ہے تو سورج نکلتا ہے اور جس کا دل خون تمنا سے لال ہوتا ہے تو وہ خالق آفتاب کو پا جاتا ہے, کیونکہ مومن کا دل بادشاہ ہے. مشرق چاہے کتنا ہی لال ہو اس کی قیمت مومن سے بڑھ کر نہیں. الحمدللہ آج مصطفیٰ بھائی کو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے خلیفہ مجاز صحبت بنا دیا, الحمدللہ مجاز بیعت بنا دیا ہے. الحمدللہ ان کو آج ماشاءاللہ حضرت والد صاحب نے مجاز بیعت بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب اور حضرت والا کا جن جن پر بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی اہمیت رکھنے کی اہمیت ہمارے پیدا ہو جائے دل میں, اور جس طرح ہمارے بزرگ چاہتے ہیں اور جس طرح میں کہوں گا میرے والد صاحب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسا ہی بنا دے, اور مجھ سے اور ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے ان کے دل میں ذرہ بھی تکدر پیدا ہو.
حضرت طائف صاحب دامت برکاتہم کا شعر, جان دے کے بھی مل جائے جو وہ جان تمنا, جان دے کے بھی مل جائے جو وہ جان تمنا, سستا جو نہیں ہے تو یہ مہنگا بھی نہیں ہے, سستا جو نہیں ہے تو یہ مہنگا بھی نہیں ہے.
حدیث اللہم انی اسألوک صحت کی تشریح, ارشاد فرمایا حدیث پاک کی دعا ہے, اللہم انی اسألوک صحت والعفت والامانت وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللہم انی اسألوک صحت, اس پہلے جملے سے معلوم ہوا کہ تندرستی مراد نبوت ہے اور اہم نعمت ہے. صحت نہ ہو تو آدمی امامت موزنی تدریس واعظ غرض دین کے کسی کام کے قابل نہیں رہتا. تو جب نبی کسی چیز کو مانگے تو چونکہ نبی پوری کائنات میں سب سے اہم ہے تو وہ دعا بھی اہم ہو جاتی ہے. لیکن صحت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا جو موقوف علیہ ہے صحت کا, والعفت اور ہمیں پاک دامن رکھیے, کیونکہ جب آدمی تگڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں بری خواہش زیادہ آتی ہے. ایک نریل ٹائفائڈ میں پڑا ہوا ہے ہائے ہائے کر رہا ہے تو اس کی قوت مردانگی بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو صحت میں چونکہ پاک دامنی کو خطرہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ترتیب سے دعا مانگی کہ صحت موقوف ہے پاک دامنی پر, کیونکہ زانی اور بدکار کی صحت کثرت استمناء اور اخراج منی سے خراب ہو جاتی ہے, آنکھیں اندر کو دس جاتی ہیں, اور صحت کے بعد بھی پاک دامنی کی ضرورت ہے. لیکن پاک دامن رہنا موقوف ہے الامانتہ پر کہ آنکھ بھی امین رہے اور دل بھی امین رہے تو کبھی زنا نہیں ہو سکتا. جتنے خبیث اعمال ہوئے ہیں آنکھوں کی اور دل کی خیانت سے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور میں قلب نازل نہیں فرمایا، صدور نازل فرمایا. صدر ظرف ہے اور قلب اس کا مذروف ہے، اس کا نام ہے تسمیۃ الحالی باسم المحلی اور تسمیۃ المذروفی باسم الظرفی. سینہ ظرف ہے، برتن ہے، اس میں دل رکھا ہوا ہے، یہ مجاز مرسل ہے. اسی طرح یغوزو من ابصارہم کے بعد ویحفظو فروجہم میں کہ اگر تم حفاظت فرج چاہتے ہو تو اپنی آنکھ کو مفروض نہ کرو، مسدود رکھو. یغوزو غز بسر کرو، آنکھ کھلنے نہ پائیں. ویحفظو فروجہم تو فروج ہونا اور اس میں شگاف ہونا یہ آنکھوں کی نظر بازی اور کھلنے سے ہوتا ہے، لیکن امانت ملتی ہے ان کو جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ امانت میں خیانت سے آدمی اپنا دل خوش کرتا ہے. اور حسن اخلاق کی تعریف یہ ہے، مدارات الخلق مع مراعات الحق، کہ اللہ کے قانون کی رعایت رکھتے ہوئے مخلوق کا دل خوش کرے. یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اللہ کے قانون کی رعایت رکھتے ہوئے مخلوق کا دل خوش کرے. واضح لوگ کہتے ہیں کہ حقوق العباد بڑی اہمیت ہے، اس لیے جس خاندان میں اگر کوئی شادی ہو رہی ہے تو ان کا دل رکھنا چاہیے اور شادی میں شریک ہو جانا چاہیے. تو حضرت والا نے فرمایا اخلاق سے مراد کیا ہے، اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے قانون کی رعایت رکھتے ہوئے مخلوق کا دل خوش کرے. اللہ کے قانون پر عمل کرنے سے اگر کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو 100 دفعہ دل ٹوٹ جائے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے جبکہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تو معرف القرآن نے سورۃ العنکبوت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو جب پتا چلا کہ کیوں حضرت سعد ایمان لے آئے تھے، اور ان کی والدہ کو جب پتا چلا کہ قرآن تو والدین کے بڑے حسن سلوک بیان کرتا ہے اور ان کی بات پوری کرنے کا کہتا ہے، تو انہوں نے کہا سعد جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ، جب تم اسلام نہیں چھوڑو گے تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی. اور کچھ وقت کھانا چھوڑ دیا اور کمزور ہونا شروع ہو گئی، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں تمہیں جتنا کھانا کھانا ہے کھانا چھوڑ دو، اگر تیری 100 دفعہ جان نکل جائے اور 100 دفعہ تیری جان واپس آ جائے تب بھی سعد ایمان کو نہیں چھوڑے گا. یہ مراد ہے حسن سلوک کے، مراعات الحق کے، مدارات الخلق ما مراعات الحق، کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے ہیں، اس کے بعد مخلوق کی رعایت کرنی ہے. تو حسن اخلاق کی تعریف ہے مدارات الخلق ما مراعات الحق، کہ اللہ کے قانون کی رعایت رکھتے ہوئے مخلوق کا دل خوش کرے. مگر بد نظری والا بحیثیت مخلوق کے اپنا دل تو خوش کر رہا ہے، مگر مالک تعالی شانوں کے قوانین کی رعایت نہیں کر رہا. کیا مطلب؟ کہ اپنا دل جب کسی مخلوق کا دل خوش کرے تو خود بھی مخلوق ہے اور اس کا دل بھی مخلوق ہے. اب چاہے اپنا دل خوش کرے، چاہے کسی معشوق کا دل خوش کرے، یہ حق تعالی کے قانون کی رعایت نہیں کرتا تو حسن اخلاق کہاں رہا؟ کیونکہ حسن اخلاق نام ہے مدارات الخلق ما مراعات الحق. اس لیے اگر حسن اخلاق رہے گا تو اللہ کا قانون توڑ کر اپنے دل کو خوش نہیں کرے گا. اگر حسن اخلاق حاصل ہے تو اپنا دل توڑ دے گا، اللہ کا قانون نہیں توڑے گا. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا دل خوش نہیں کیا تھا، جبکہ خواتین مصر نے سفارش بھی کی تھی کہ اے یوسف زلیخا کا دل خوش کر دو. اللہ تعالیٰ نے سفارش کرنے والی عورتوں کو بھی برابر کا مجرم ٹھہرایا. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یدعون جمع نازل فرمایا، تو یدعون جمع ہے، حالانکہ رغبت ظاہر کرنے والی عزیز مصر کی بیوی تھی. تو اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ جمع کا صیغہ کیوں نازل ہوا جبکہ عورت ایک تھی، یعنی گناہ کی جو دعوت دے رہی تھی وہ تو صرف زلیخا دے رہی تھی، جبکہ حضرت یوسف نے فرمایا وہ عورتیں جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، حالانکہ دعوت تو ایک عورت دے رہی تھی. تو حضرت والا نے فرمایا جمع کا صیغہ کیوں نازل ہوا جبکہ عورت ایک تھی تو مفرد لاتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصر کی اور عورتوں نے بھی زنا کی سفارش کی تھی کہ اے یوسف اس کا دل خوش کر دو. تو گناہ کی سفارش کرنے والا بھی اتنا ہی درجے کا مجرم ہوتا ہے جتنا کہ گناہ کرنے والا مجرم ہے. تو گناہ کی سفارش کرنے والا بھی اتنا ہی درجے کا مجرم ہوتا ہے جتنا کہ گناہ کرنے والا مجرم ہے. اس لیے جمع کا صیغہ لا کر ان سفارشی عورتوں کو بھی مجرموں میں شامل کر دیا. اب دوسرا اشکال یہ ہے اشکال پر یاد آیا کہ ہمارے استاد ہمیں پڑھا رہے تھے, تو ایک طالب علم کا استاد جی ایک اشکال ہے, تو استاد نے فرمایا کہ اشکال ہے یا اعتراض ہے. اب ابتدا کا سمجھ میں نہیں استاد کہ فرق کیا ہے. فرمایا اشکال مشکل سے ہے اور یہ کبھی نقصان دہ نہیں ہے. اشکال مشکل سے ہے, یہ کبھی نقصان دہ نہیں ہے کہ آپ نے اشکال پیش کر دی اپنے استاد کے سامنے, تو لیکن اعتراض جو کرے گا وہ برباد ہو جائے گا. اشکال مشکل سے, حضرت میں مشکل میں ہوں میرا معاملہ حل کر دے. لیکن یہ مدرسے کے لیے ہے. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو شاگرد کیوں نہ کرے اور جو شاگرد کیوں کرے, تو دونوں اس قابل ہے کہ ان کو چرا گاہ میں ڈال دو. ہمارے میرے قاری صاحب نے لطیفہ سنایا کہ ایک عورت کی شادی ہو گئی, وہ بالکل بولتی ہی نہیں تھی. ہر ساس بار بار کہتی بیٹا کچھ تو بولا کرو, تیری ماں نے اس طرح تو نہیں کہا ہوگا. وہ خاموش. ایک دن بڑی مشکل سے بولی اور کہا کہ اماری اما, جب تمہارا قاری صاحب ہندوستان کے تھے اور اس وقت اس زمانے جب وہ پڑھاتے تھے تو خانقاہ تھانہ بھون کے جو بڑے تھے وہ استاد کے پھپھا لگتے تھے رشتے میں. تو انہوں نے فرمایا کہ بتایا کہ کہا کہ اماری اما, جب تیرا بیٹا مر جاوے گا تو تو میرا بیاہ کرا دے گی. کہا بیٹا تو خاموشی را کر, وہی اچھا ہے. تو جو مرید کیوں نہ کرے, جو شاگرد کیوں نہ کرے اور جو مرید کیوں کرے, ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, فرمایا دونوں کو چراگاہ میں بھیج دو. اب دوسرا اشکال یہ ہے کہ یدعونا تو مذکر ہے اور یہ عورتیں تھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صیغہ تدعو تدعوان, یدعونا تو جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب, دونوں صیغے یدعونا ہی آتے ہیں. ایک دفعہ حضرت والا نے فرمایا کہ یہ اعتراض کے ایک صاحب نے بنگلہ دیش میں کیا تھا. حضرت والا بیان فرما رہے تھے اور وہ بیان کے بیچ میں کھڑے ہو گئے. کہا حضرت یہ عربی گرامر کا ہے کہ یہ تو یدعونا تو مذکر کا صیغہ ہے جبکہ یہاں تو عورتوں کی بات چل رہی ہے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی, میں نے کہا کہ اس گردان میں دونوں کا ایک ہی صیغہ ہے, مذکر اور مؤنث میں غائب میں دونوں کا ایک ہی صیغہ آتا ہے. تو حضرت والا آگے فرما رہے ہیں کہ یہ صیغہ تدعو تدعوان یدعونا ہے, تو جمع مذکر غائب جمع مؤنث غائب دونوں صیغے یدعونا ہی آتے ہیں. کہیے میری صرف و نحو آپ لوگوں کو پسند آئی؟ تو صحت عفت پر موقوف ہے اور عفت امانت پر موقوف ہے, اور امین وہی ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. جو حرام کاری سے اپنا دل خوش نہ کرے تو گویا اس نے مدارات الخلق نہیں کیا, مراعات الحق کیا ہے, مولا کے قانون کا احترام کیا. اور حسن اخلاق کس کے ہوتے ہیں؟ ور رضا بالقدر, جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہے. مقدر پر راضی ہوگا تو قلب مقدر نہ ہوگا, اور جب قلب میں قدورت نہیں رہے گی تو یہی حسن اخلاق ہیں. جیسی بیوی مل گئی اس پر راضی رہو. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ کے بازار سے غلام خریدا جو بہت تہجد گزار اور صاحب نسبت تھا. تو خواجہ حسن بصری نے اس سے پوچھا کہ کیا کھائے گا؟ اس نے کہا غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا, جو مالک کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے. پھر پوچھا کہ کیسا کپڑا پہنے گا؟ اس نے کہا غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا, جو مالک پہنا دے وہی اس کا لباس ہے. پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا, مالک جس نام سے چاہے اس کو پکارے. تو رضا بالقدر بہت ہی فنائیت اور عبد کامل ہونے کی علامت ہے. مالک جیسے چاہے رکھے, شکایت مت کرو, جیسی بیوی دے اس پر راضی رہو. جو اللہ کی مرضی پر راضی رہے گا وہ کہے گا کہ بس ہماری بیوی ہی ہماری لیلا ہے, دنیا میں اس کے مقابلے میں کوئی لیلا نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمیں بدست مولا ملی ہے, اللہ کے یہاں سے ملی ہے, اس سے بڑھ کر ہماری کوئی لیلا نہیں ہے. اس پر میرا ایک فارسی کا شعر ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میرا ایک فارسی کا شعر ہے. زوجہ من بہر من لیلا من کہ مراداد او مولا من, کہ میری بیوی میرے واسطے لیلا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ میرے مولا نے دی ہے. دیکھو مجنو لیلا کی, شاید بھی یاد آ جاتے ہیں, بہت مشہور ہو گیا ہے وہ, چھوٹا بیٹا بھی شروع ہو گیا ہے کہ کیس, پھر اس میں اپنے کافی لگاتا ہے, کبھی کس کا نام لیتا ہے کبھی میرا نام لیتا ہے. دیکھو مجنو لیلا کی گلی کی کتیا کی تعریف کر رہا ہے, یہ میرے مولا کی بنائی ہوئی کتیا ہے, تلسم ہے, ارے اس کی آنکھیں تو جادو ہیں. واہ رے مجنو واہ, اور واہ رے مولانا رومی واہ, مجنو ظالم کی تعبیر دیکھو, اور پھر مولانا نے اس کو کس انداز میں نقل کیا، تلسم مانے جادو، یعنی اس کی آنکھیں تو جادو معلوم ہوتی ہیں، میرے مولا نے اس کو بنایا ہے اور یہ میری لیلا کی گلی کی پاسبان ہے۔ مجنو نے لیلا کی گلی کے کتے کا پیر چوما، اس کا بوسا لیا، مخلوق نے کہا ارے پاگل یہ کیا کر رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ پیر کبھی لیلا کی گلی میں جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں مجنو نے کہا جو کتا میری لیلا کی گلی میں مقیم ہے اس کے پیر کی خاک میں بڑے بڑے شیروں سے بہتر ہے، اور جو کتا میری لیلا کی گلی میں رہتا ہے میں شیروں کو اس کا ایک بال نہیں دے سکتا، یعنی اگر شیر مانگے کہ بھائی لیلا کی گلی کے کتے کا ایک بال دے دو تو میں نہیں دوں گا، کیونکہ میرے قلب میں اس بال کی عظمت شیروں سے زیادہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں، بہت سے شیر اس کتے کے غلام بنے ہوئے ہیں اور عاشق بنے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں تم لوگ سمجھ نہیں سکتے ہو، اب اس سے زیادہ میں آداب محبت نہیں سکھا سکتا، لہذا اب میں خاموش ہو رہا ہوں، لیکن سلام بھی کر رہا ہوں کہ میں اپنا راستہ لیتا ہوں، تم اپنا راستہ لو۔ اس سے سبق ملا کہ خانقاہ میں شیر کے کتے اور بلی کا بھی ادب کرو، یہاں مراد جو شکار کے لیے ہوتے تھے وہ کتے ہیں، وگرنہ جس گھر میں کتے ہوں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس سے سبق ملا کہ خانقاہ میں شیر کے کتے اور بلی کا بھی ادب کرو، گیٹ مین اور باورچی کا بھی ادب کرو۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں بعض لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، فرمایا اس کو اس پر لے جاؤ کہ اگر صدر کے گھر کا اگر کوئی باورچی ہو، کوئی چوکی دار ہو، حتیٰ کہ بھنگی بھی ہو، تو اس کا کیسا ادب کریں گے کہ ہمارے بھنگی بھی ہے لیکن ہمارے کام نکلوا دے گا، اس کا پاسبان ہے، اس کا ڈرائیور ہے تو ڈرائیور، لیکن اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے کام کبھی نکلوا دے گا، ہمارا کام بنا دے گا۔ ہمارے استاد نے کہا کہ ارے تم کیا سمجھو، تم نے کبھی محبت کی ہی نہیں ہے، جس نے محبت کی ہو وہ سمجھتا ہے یہ باتیں کیا ہوتی ہیں، تو یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جس کو شیخ سے تعلق ہو، جس کو تعلق نہ ہو وہ کہے گا یہ کیا باتیں ہیں کہ شیخ کی گلی کا یہ اور پھر بلی اور پھر گیٹ مین، ہم کیوں ایسا کریں؟ فرمایا معلوم ہوا محبت نہیں ہے۔ جب حضرت والا نے فرمایا جب لیلا حرام عشق میں مولا اتنا اس کے کتے سے محبت دکھا رہا ہے کہ شیروں سے بڑھ کر اس کو سمجھ رہا ہے، تو شیخ کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ وہ تو حرام عشق ہے، فنا ہونے والا ہے، یہ تو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، لیکن جس کو محبت نہیں ہوتی اس کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جس کو محبت ہو اس کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کی محبت کا طریقہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ محبت خود سے سکھلا دیتی ہے آداب محبت۔ اس سے سبق ملا کہ خانقاہ میں شیخ کے کتے اور بلی کا بھی ادب کرو، اور گیٹ مین اور باورچی کا بھی ادب کرو، اور جو اس کے یہاں مہمان رہتے ہیں ان کا بھی ادب کرو، مگر اس پر عمل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عشق و محبت نہ ہو۔ جس طرح حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دار العلوم دیوبند، جن کے بارے میں ہمارے استاد نے بتایا کہ ان کی جو اردو کی کتابیں ہیں اس کا پڑھنا بڑے سے بڑے عالم کے لیے آسان نہیں ہے، اتنا مشکل اور ایسا مضامین مولانا کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بھنگی آیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو، تو پتا چلا کہ تھانہ بھون سے آیا ہے، فوراً اس کے لیے چارپائی بچھائی، کھانے کی چیزیں منگوائی، گرم ترکاری منگوائی، پوری منگوائی۔ شاگردوں نے کہا حضرت یہ تو بھنگی ہے، فرمایا تمہاری نظر اس پر ہے کہ یہ بھنگی ہے، میری نظر اس پر ہے کہ میرے شیخ کے علاقے سے آیا ہے، میری تو اس پر نظر ہے کہ میرے شیخ کے علاقے سے آیا ہے، میں تو اس کا اکرام کر رہا ہوں، مگر اس پر عمل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عشق و محبت نہ ہو، ورنہ اس کان سے سنے گا اس کان سے نکال دے گا، پھر جب غصہ چڑھے گا تو اسے نہ لیلا یاد آئے گی نہ اس کے کتے کے آداب یاد آئیں گے، وہ سب کو دسترخوان سے اٹھا کے بھگا دے گا کہ تم اس وقت کھانے پر کیوں بیٹھ گئے۔ فرمایا اپنے آپ، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو خادم سمجھو، اگر شیخ نے کوئی ذمہ داری بھی دے دی ہے تو یہ سوچ کے ذمہ داری کرو گے اللہ میں مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، ڈرتا رہے اپنے معاملات کی شیخ کو اطلاع کرتا رہے کہ آج یہ معاملہ ہوا مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی، کہیں ہم کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ بعد میں پتا چلا جس طرح ابھی والد صاحب نے بیان کیا اس بارے میں کچھ وقت پہلے کہ جن کی ذمہ داری نہیں تھی وہ دوسروں کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر جب غصہ چڑھے گا تو اسے نہ لیلا یاد آئے گی نہ اس کے کتے کے آداب یاد آئیں گے، وہ سب کو دسترخوان سے اٹھا کے بھگا دے گا کہ تم اس وقت کھانے پر کیوں بیٹھ گئے، اللہ کا راستہ بہت نازک ہے، بہت حساس ہے، بہت عظیم ہے، جس کو اللہ پیار کرے اس کی عقل میں یہ سب باتیں آتی ہیں۔ مولانا رومی پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا، انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، اسی لیے فرمایا، اے خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم فضل رب۔ اے اللہ ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ اور میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، طرق العشق کلھا ادب، عشق کا راستہ ابتدا تا انتہا ادب ہے۔ 13 رجب المرجب 1419 ہجری مطابق 4 نومبر 1998 بروز بدھ، برمکان مفتی حسین بھیا صاحب رب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی اور حضرت والا کے جتنے متعلقین ہیں سب کی، جن کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کاملہ فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ادب غزوہ صعود پر انعام الہی، ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا امتحان لیا گیا کیونکہ وہ محبوب تھے، امتحان محبوب ہی کا لیا جاتا ہے تاکہ اس کو انعام دیا جائے۔ اب کسی کا ایک بیٹا ہو، بہت زیادہ پیارا ہو، وہ کہیں جائے اور لوگ اس کا ادب نہ کریں، بدتمیزی کریں، تو باپ کا دل غمگین ہوگا یا نہیں؟ تو اللہ بھی اپنے اولیاء کے ادب کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک محاورہ عرب پر نازل ہوا، عرب لوگ جب سونے کو آگ میں ڈال کر چمکاتے تھے تب بولتے تھے، امتحنت الذهب بالنار، ہم نے سونے کو چمکا دیا آگ میں ڈال کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ادب غزوہ صعود، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پس رکھنے پر، ادب غزوہ صعود کے انعام میں وہی امتحان نازل فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ ہم نے ان کے قلوب کو منتخب کر لیا تقویٰ کے لیے۔ تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ کا فرق، بڑے بڑے عالم جو رات دن کتابیں دیکھتے ہیں اور سب حوالے ان کو یاد بھی ہوں، ان کی تقریر ہو اور ایک درد بڑے دل والے کی تقریر ہو، امت تڑپ جائے گی اور رونے لگے گی اور کتاب والے کے حوالے وغیرہ سب رہ جاتے ہیں، اور وہ اسی پر پیروں سے جلتے ہیں کہ ہم تو صدرہ شمس بازے کا ملا اعظم سلم اور قطبی پڑھا لیتے ہیں، ہدایت الحکمت اور میبزی پڑھا لیتے ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جن میں سب تو سب ختم پڑھانا ہی ختم ہو گئی ہیں۔ بعض خاص علاقوں میں اتنی مشکل کتابیں ہیں کہ جو ہم نے تو شکل بھی نہیں دیکھی ان کتابوں کی۔ صدرہ شمس بازگاہ ملا اعظم یہ سلم قطبی تو پڑھی ہے مدرسے میں، لیکن یہ بھی بہت مشکل کتابیں ہیں۔ اس پر حضرت والا فرما رہے ہیں کہ وہ اسی پر پیروں سے جلتے ہیں کہ ہم تو صدرہ شمس بازگاہ ملا اعظم اور سلم اور قطبی پڑھا لیتے ہیں، ہدایت الحکمت اور میبزی پڑھا لیتے ہیں، اور یہ تو خالی روتا ہے تقریر میں اور اس کے سب چیلے پیر دبا رہے ہیں، میرا کوئی پیر نہیں دبا رہا۔ تو وجہ یہ ہے کہ تم نے علم تو سیکھا لیکن اپنے کو مربع نہیں بنایا، تو جب مربع عاملہ نہ بنے تو پھر چاندی کا ورق تیرے منہ پہ کیسے لگایا جائے گا؟ تجھ کو دل کی طاقت کے لیے کیسے اطبا لکھیں گے؟ کیونکہ دل کمزور ہو جائے تو اطبا لکھتے ہیں مربع عاملہ گرفتہ از آب گرم شستہ، گرم پانی سے دھو لو اس کو، کیونکہ شیرے میں تیزابیت آ جاتی ہے، ورق نقرہ پیچیدہ اور چاندی کا ورق لپیٹو، اور مفتی اعظم بخورن وزیر اعظم بخورن، اور جو عاملہ مربع نہیں ہوتا وہ کوٹ چھانٹ کر کنسر میں بھرا رہتا ہے، جب کسی کو قبض ہوتا ہے، پخانہ نہیں ہوتا تب اس کو کھلایا جاتا ہے، اس کا نام ترفلا ہے، اس کو گرم پانی سے کھلا دیتے ہیں تو صبح پخانہ ہو جاتا ہے۔ تو تربیت نہ کرانے کی وجہ سے اور اپنے تکبر کی وجہ سے پھر وہ دل کی طاقت میں استعمال نہیں ہوتا، پخانہ نکالنے اور دھکیلنے کے لیے اس سے جمع داری کا کام لیا جاتا ہے، اور اب وہ چاندی کا ورق لگے ہوئے حسد کرتا ہے، بھئی ہمیں تو جمع دار بنا دیا گیا اور مربع عاملہ کو مفتی اعظم اور وزیر اعظم کھا رہے ہیں، اور عاملہ جو مربع بنا ہوا ہے وہ شیشے میں ہے اور میں ٹین کے کنستر میں ہوں، مربع پر چاندی کا ورق لگایا جاتا ہے اور میرے منہ پر جھاڑو مارتے ہیں، کنستر میں رکھتے ہیں، تو یہ حسد جو ہے یہ بے وقوفی والا مرض ہے۔ تربیت اہل اللہ کی اہمیت کیا کہیں، عجیب معاملہ ہے، تربیت بہت بڑی نعمت ہے، کم علم تربیت یافتہ لوگوں سے امت کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے اور عدم تربیت سے بڑے بڑے قابل علماء سے کم فائدہ پہنچا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب بڑے عالم نہیں تھے مگر میاں جی نور رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے تو بڑے بڑے مجددین کے پیر ہوئے یا نہیں، کیسے کیسے علماء کے شیخ ہوئے۔ اس لیے علم کتاب کے ساتھ ساتھ صحبت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک اور دلیل یاد کر لو، جب غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تو ایک ہی آیت نازل ہوئی تھی، اس سے نبوت کاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گئی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ابھی ایک آیت نازل ہوئی ہے، جب قرآن مکمل نازل ہوگا تب یہ نبی مکمل ہوگا۔ تو جب کتاب تھوڑی نازل ہوئی، جب علم تھوڑا ہے تو نبی بھی ناقص ہونا چاہیے، لیکن اسی وقت سے آپ مکمل نبی بنائے گئے۔ اور اس وقت جو صحابہ ایک آیت پر ایمان لائے تھے جبکہ پوری کتاب اللہ 23 سال میں مکمل ہونی تھی، لیکن جو صحابہ ایک آیت پر ایمان لائے وہ سابقون الاولون ہوئے، اور جو 23 برس میں کتاب مکمل ہونے پر ایمان لائے اور اس کا علم حاصل کیا ان کا علم زیادہ تھا۔ سابقین کا علم ایک آیت پر تھا لیکن ان کو اللہ نے سابقون الاولون فرمایا اور بعد والوں کا سابقون الاولون نہیں فرمایا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لائے۔ تو معلوم ہوا کہ صحبت کی قیمت زیادہ ہے علم سے۔ یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے مگر میرے قلب کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسے ایسے علوم عطا ہوتے ہیں، بس آپ لوگوں کی محبت کا اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے۔ اس میراث کے ایک مسئلے کی حکمت، اسی طرح جو لوگ میراث پڑھاتے ہیں، جب میں نے تقریر میں انہیں بتایا کہ لڑکوں کا 2 حصہ کیوں ہیں اور لڑکیوں کا 1 حصہ کیوں ہیں، تو بڑے بڑے میراث پڑھانے والوں نے میری تقریر پر واہ واہ کی۔ میں نے بتایا تھا کہ چونکہ لڑکوں کو 2 فکریں ہیں، اپنے روٹی کپڑا اور مکان کی اور اپنی بیوی کی روٹی کپڑا اور مکان کی، تو ڈبل فکر والوں کو ڈبل حصہ اللہ نے عطا کیا، اور لڑکی کی ساری فکر شوہر کے ذمے ہیں، اس کو تو بس تھوڑا سا پیسہ چاہیے کہ ماں باپ یا بھتیجے یا خاندان کے جو لوگ آئیں تو اپنے پیسوں سے ان کی ضیافت کرے، مرنڈا پلائے۔ مرنڈا پلانے کا دل چاہے تو شوہر سے مانگنا نہ پڑے، خود مرنڈا پاکولا وغیرہ جو چاہے منگوا لے، پیے اور پلائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا 1 حصہ رکھا ہے۔ اب سارے کافروں کے سوالات ختم ہو گئے۔ اہل یورپ اہل کفر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں مساوات نہیں ہے، لڑکوں کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ کیوں رکھا ہے؟ تو میرے اس جواب کے بعد وہ بالکل حیران رہ گئے۔ میراث پڑھانے والے حیران ہو گئے کہ ہم نے تو زندگی بھر سراجی پڑھائی ہے اور یہ مسئلہ بتاتے تھے مگر اس کی حکمت کا پتہ نہیں تھا۔ تصویر کی حرمت کی حکمت، اب جتنے کافر ہیں کہتے ہیں اسلام میں تصویر کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا اس میں نقصان ہے۔ ایک مسلمان لڑکا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، ایک انگریز لڑکی کو بلا شادی کے لپٹ گیا۔ خود لڑکی نے پیشکش کی، پہلے زمانے میں چوہے بل تلاش کرتے تھے، اب بل چوہوں کے متلاشی ہیں، تو وہ اس سے لپٹ گئی اور دونوں چما چاٹی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر سوار ہیں۔ ایک جالی پیر تھا، اس کے یہاں سالانہ عرس ہوا تو وہاں جگہ نہیں تھی۔ 12 بجے رات کو اس کا خلیفہ آیا، ساری خانقاہ بھری ہوئی تھی، تو اس نے پیر سے کہا، حضور ہم آپ کے خلیفہ ہیں، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں مجھے جگہ عنایت فرما دیجئے، میں آپ کا خلیفہ اور چہیتا اور پیارا ہوں۔ تو پیر اس وقت ایک مریدنی سے زنا کر رہا تھا، تو پیر نے کہا کہ میرے کمرے میں جگہ کہاں ہے، کمبخت یہاں تو آدمی پر آدمی چڑھا ہوا ہے۔ یہ قصہ ہمارے ڈاکٹر قرار صاحب نے سنایا تھا، تو مان لو اس کے کلاس فیلو نے اس کا فوٹو لے لیا، اب وہ آکسفورڈ والا لڑکا ولی اللہ ہو گیا، حج کر آیا، شیخ سے مرید ہوا، تہجد پڑھی، اللہ اللہ کیا، اب اس کے لاکھوں مرید ہو گئے، اب وہ اپنے مریدوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ اتنے میں اس کا کلاس فیلو آیا کہ میرے پیارے بھائیوں اپنے حضرت کو دیکھو، ایک انگریز لڑکی کو چما چاٹی کر رہا ہے اور دبوچے ہوئے ہیں، بتائیے اب اس کی کیا عزت رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تصویر کو حرام فرما کر اپنے بندوں کی آبرو کو تحفظ بخشا کہ ان کے لیے کوئی برائی دستاویزات باقی نہ رہے، گناہ کا کوئی ثبوت نہ رہے، کیونکہ وہ کتنی قسم کھائے کہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہے، لیکن تصویر تو ثبوت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت والا نے بات لکھی لیکن دوسروں کی دیکھ حضرت والا نے اس کی حکمت بتائی ہے، لیکن فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا عیب رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو رسوا کرتا ہے ان کا عیب نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے اور اس کی حکمت بتائی گئی ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ دوسروں کی عیب کو چھپانا ہے، مخلوق میں ظاہر نہیں کرنا ہے اس نے ایسے ایسے کام کیے، اس نے یہ کیا وغیرہ. جو اپنے بھائی کا عیب رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شاہد بھائی ہے
ایوب صاحب کی بات بتا دوں، ایوب صاحب بھی بیٹھے ہیں. جی جی. ایک دادا ابو تھے تو اپنے پوتے کو سمجھا رہے تھے کہ نہیں بیٹا، ہمارا ایک زمانہ تھا جس کے اندر ہم جیب میں 5 روپے ڈالتے تھے اور تارک روڈ جاتے تھے، اور وہاں پہ نہید اسٹور سے اتنی خریداری کرتے تھے کہ 2 روپے واپس بچا کے لے آتے تھے، اور خریداری بھی پورے ٹوکرے بھر بھر کے آتے تھے. تو پوتے نے کہا دادا ابو اب تو آپ کی دادا گیری نہیں چلے گی. کہنے گے کیوں؟ کہنے گے وہاں کیمرے لگ گئے ہیں. ایک آدمی تھا، اس کی بیوی کی طبیعت بہت ناساز تھی، اسپتال میں بیٹھا ہوا تھا. اب اسپتال میں ڈاکٹر آیا اس کے پاس تو بڑا افسردہ سا آ کے اس کے پاس کھڑا ہوا. کہنے گے بھائی بڑی مشکل سے 2 دن اور جی لے گی، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا. تو آدمی بڑا افسردہ سا ہو گیا. ڈاکٹر نے اس سے کہا بھائی آپ کیوں افسردہ ہو گئے؟ کہنے گے یار 6 سال جب برداشت کیا 2 دن اور بھی برداشت کر لے گا. ایک آدمی تھا، اس کو عادت تھی بچوں سے ہنسی مذاق کرنے کا، نا کہ یہ سخت منع ہے، جو امرت ہوتے ہیں اسے مذاق کرنے بھی نہیں چاہیے. اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں امرت میں شروع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جی تو جی تو کہنے لگے ایک بچے سے کہ بیٹا اتنا زیادہ چاکلیٹ نہیں کھایا کرتے. تو بچے نے کہا ہمارے دادا ابو 120 سال جیے تھے. تو وہ آدمی نے کہا کیا وہ چاکلیٹ کھاتے تھے؟ کہنے گے نہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے. جی جی. ٹرین میں 2 آدمی سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہا آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ پہلا آدمی نے کہا لاہور سے. انہوں نے کہا لاہور سے تو میں بھی آ رہا ہوں. پھر کہاں لاہور میں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہیں گے لاہور میں گلشن ٹاؤن سے. انہوں نے کہا گلشن ٹاؤن سے تو میں بھی آ رہا ہوں. کہیں گے گلشن ٹاؤن میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہیں گے فیز 3 سے. کہیں گے فیز 3 سے تو میں بھی آ رہا ہوں. اب وہ جتنے بھی سفر تھا ٹرین کے اندر جتنے بھی مسافر بیٹھے ہوئے تھے سارے پریشان ہو رہے کہ یہ لڑ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. کہیں گے فیز 3 میں کس کے گھر سے آ رہے ہیں؟ کہیں گے عبدالرزاق کے گھر سے. کہتے وہاں سے تو میں بھی آ رہا ہوں. اب وہ لوگ سارے پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ان کو. کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے کراچی. کہنے کا کراچی تو میں بھی جا رہا ہوں. تو آس پاس کے سب مسافروں کے بولا بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیوں لڑ رہے ہو آپ لوگ؟ اس نے بولا بھائی ہم لڑ تو ہی ہم دونوں سکے بھائی ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ ابھی ماشاء اللہ شاہد بھائی آ گئے، باقی شاہد بھائی آپ لوگوں کو سنائیں گے ان شاء اللہ.
کال جو ہے وہ ریسیو کی، پوچھا کہ آپ کہاں پر ہیں؟ لڑکے نے لڑکی کو کال کی آپ کہاں پر ہیں؟ کہنے کی میں جو ہے شیورلیٹ میں بیٹھ کے جا رہی ہوں اور آواری ٹاور میں جو ہے میری بہت زبردست قسم کی دعوت ہے، تو پاپا کے ساتھ میں آواری ٹاور جا رہی ہوں، مجھے آدھے گھنٹے کے بعد فون کرنا. تو تم کہاں پر ہو؟ کہنے میں جو ہے اس وقت G10 میں بیٹھا ہوں تمہارے بالکل پیچھے اور سراگوڑ سے آ رہا ہوں. سچا واقعہ تھا یہ. تو انڈین فورس کے اندر جو ہے رام سنگھ کو بلا کہ رام سنگھ اس وقت 10 دشمن تمہارے سامنے ہیں اور تمہیں ان سے لڑنا ہے. کہا بلبیر سنگھ میری ریڈ شرٹ لے کر آ جاؤ. جو ہے وہ ریڈ شرٹ پہن کے گیا، جیت کر لڑ کر آیا، جیت کر آ گیا. دوسری مرتبہ جو ہے پھر کہا کہ رام سنگھ اس دفعہ جو ہے 1000 فورس تمہارے سامنے ہے اور تمہیں اکیلے جانا ہے. کہتا بلبیر سنگھ میری پیلی پتلون لے کر آ جا. تو اسی جو ہے آرمی کے جو افسر تھے وہ غلطی سے بیچارے کنویں میں جھانک رہے ہوں گے چیکنگ کے لیے تو نیچے گر گئے. جب نیچے گرے تو شور مچانے لگے. رنگروٹ آیا, رنگروٹ نے جو ہے وہ نیچے رسی ڈال کے ان کو جب اوپر کھینچا تو جیسے ہی اوپر آیا تو رنگروٹ نے دیکھا افسر, اس نے رنگروٹ نے جو ہے رسی چھوڑ کے سر سر واپس نیچے. اور پھر پریشان ہے, پھر چلائے گا کسی دوسرے کو بلا. اوکے بڑا افسر آ گیا, کوئی بڑا افسر پہنچا کہ کیا مسئلہ ہے, اس کو اترو باہر, نکالا باہر. تو جب نیچے سے جب رسی کھینچ گئی, افسر نے رسی کھینچی تو اس نے جب دیکھا نیچے والے نے کہ اوپر افسر ہے تو رسی چھوڑ کے سر بولا پاگل کے بچے کسی بگی کو بلا. تو اسی آرمی میں ایک صاحب جو ہے شرط لگائی کہ سر آپ کی کمر کے اوپر ایک تل ہے. کہا کوئی تل نہیں ہے. کہا سر میں شرط لگا سکتا ہوں تل ہے. کہا کوئی تل نہیں ہے. ہو گئی شرط؟ بولا ہو گئی شرط. ٹھیک ہے 5000 روپے کی شرط. 5000 روپے شرط دکھالا تو وہ کہا کوئی تل نہیں تھا تو یہ ہار گیا 5000 روپے, یہ دے کے باہر آ گیا. تو وہ افسر نے کہا دوسرے لوگوں سے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ کبھی بھی شرط ہارتا نہیں ہے, یہ آج مجھ سے شرط ہار گیا ہے 5000 گیا. بولا سر یہی تو بیوقوفی ہوگی سب سے بڑی, یہ ہم سے 50000 کی شرط لگا گیا تھا, آج میں افسر کی قمیض اترواؤں گا. کیا چاہیے تمہیں؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ ابھی خوراک چاہیے تمہیں؟ ایک خاتون جو ہے وہ شاپنگ کر کے آئیں اور اپنے شوہر سے کہا کہ سنیے یہ دیکھیں ریشم کی ساڑی ہے اور اسے ریشم کے کیڑے نے بڑی محنت سے بنایا. تو شوہر نے کہا وہ کیڑا میں ہی ہوں. تو ایک جہاز میں ایک فنی خرابی ہو جاتی ہے. فنی خرابی ہو جاتی ہے. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارا بٹن کدھر ہے؟ فنی خرابی ہے. تو ایسی کوئی خرابی ہوتی ہے اور کیپٹن صاحب جو ہے وہ پہلے تو بڑے مزے سے کہتے ہیں میں ہیو اٹینشن پلیز پلیز فاسٹن یور سیٹ فلاور فلائٹ فرام فرام فرام. اور پھر جب جہاز جیسی کوئی خرابی ہوتی ہے کہتے ہیں میں کیا پائی, تسی لوگ نیک لوگ لگتے ہو, تسی دعا کرو سادہ جہاز خیر نال تے لینڈ کر جائے. جب خرابی ہوئی تو کہا کہ میں ہم بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا جہاز بہت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے اور سارے اس کے خرابی ہو چکی ہے, لہذا آپ لوگ جو ہے سیٹ کے نیچے آپ کے جو پیراشوٹس لگے ہیں جلدی سے باندھیں اور باندھنے کے بعد گنتی گنیں 1 2 3 4 یعنی چھلانگ لگانے کے بعد گنتی گنیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک آپ گنتی گنیں گے پیراشوٹ خود بخود کھل جائے گا آپ کا. تو جیسے اعلان ہو گیا ایک آدمی کہنے گا کیپٹن صاحب اے کیا کروں؟ بولا تو صرف 3 تک گننا بس. پیراشوٹ سے زیادہ ہے. خان صاحب کے پاس پیراشوٹ لینے کے لیے ایک آدمی آیا, کہا کہ خان صاحب پیراشوٹ چاہیے بہت اچھی کوالٹی کا.
یہ دیکھو یار یہ پیراشوٹ ہے یار, یہ بالکل پکا پیراشوٹ سے بنا ہے, اس کو لے کے جاؤ جا کے چلانگ مارو.
سلام.
تو یہ اس کو تم چلانگ مار.
بولا خان صاحب اگر یہ مجھے اچھی کوالٹی کی چاہیے کوئی پھٹ پھٹ تو جائے گا.
تو کیا بات کرتے ہیں ہم, تم تو کوئی غلط جلد غلط مال دے گا. تم جاؤ اس کو باندھو چلانگ لگاؤ, یہ پھٹے کوئی مسئلہ ہو ادھر ہم کو آگے بتا, ہم تیرے کو دوسرا دے گا.
ایک ہیلی کاپٹر سے کچھ مسئلہ ہوا, ہیلی کاپٹر جو ہے قبرستان میں گر گیا. خان صاحب کو لگا دیا اور انہوں نے دھرا دھر جو ہے کھدائی شروع کر دی. تو ان سے پوچھا کہ جو ہے رپورٹر تھا کہ آپ نے یہاں کیا مسئلہ ہے, آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ بتائیں گے کچھ؟
کہا یار کیا مسئلہ ہے ادھر, یار ہیلی کاپٹر گرا ہے یار ادھر, ابھی ہم نے 50-60 لاشیں نکال لیا, ابھی اور کھدائی جاری. ہاتھ بھر نکالنے خوب دلا دھڑ. تو ایک ہیلی کاپٹر سے بات یاد ہے کہ ہیلی کاپٹر میں ایک صاحب نے کہا کہ یار ہمارے جو دادا جو ہے وہ عجیب ان کا انتقال ہوا, المدینہ کلاتھ حسن جمیل. کب پیدا ہوئے؟ 2015 منگوایا. لطیفہ نہیں بول رہا ہوں میں, کون سا سنا رہا تھا. تو کہا کہ بھائی ہمارے دادا اتنے زبردست تیراک تھے, اتنے زبردست تیراک تھے کہ انہوں نے دریا کے اس کونے سے چھلانگ لگائی اور اس کونے پہ نکلے. کئی گھنٹے کے بعد بلا بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, چھوڑو نمبر ون چھوڑو, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے دادا نے چھلانگ لگائی تھی, یقین کریں 3 سال پہلے, ابھی تک باہر نہیں آئے. تو ایک خان صاحب نے پوچھا یار تمہارے علاقے میں کتنا سردی؟ بولا یار ہمارے علاقے میں جو سردی ہوتی ہے اوفو مت پوچھو. بولے بتا یار. بولے یار میرے جب نانا نانی جب بات کرتے تھے نا تو بات راستے میں جم جاتی تھی. کیسے جم جاتا تھا یا پھر بات کیسے کرتا تھا؟ بولا پھر وہ میرے جو ہے نانا جو ہے ماچس کی تیلی جلا کے پھر وہ بات کو پگھلاتے تھے تو پھر آواز آتی تھی. بولا تمہارے علاقے میں کیا سردی پڑتی ہے؟ وہ یار تو چھوڑ یار, کیا سردی پڑتا ہے؟ سردی کا سردی, ایسا سردی بس یوں سمجھو کہ ہم تیرے کو ایک پاؤ بادام کھلائے, ایک پاؤ تیرے کو کاجو کھلائے, ایک پاؤ تیرے کو پستہ کھلائے, ایک پاؤ تیرے کو چار مکس کھلائے اور 1 کلو تیرے کو دودھ پلائے. کبھی خواب میں بھی دیکھا ہے نا, 1 کلو تیرے کو دودھ پلائے اور پھر 1 تنکا تیرے اندر ڈال دے. یقین کہ صبح رات کو سوئے صبح کلفی تیار. یاسین گل یہی بتا رہا ہمارا اقلام میں ایسے ہی سردی پڑتا ہے یار. ہاں ہاں یاسین گل بتا رہے کہ بھائی یہ تو کچھ بھی سردی نہیں جو ہمارے علاقے میں سردی پڑتی ہے. ایک مرتبہ جو ہے ہمارے پردادا ہے یاسین گل کا خود پردادا خود یاسین گل بچشمی دید گواہ عینی شاہد یہی تھا. ہاں نہیں شاید یہی تھا. وہ بتا رہا ہے میرے ساتھ یہ خود بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے, اتنا سردی تھا اتنا سردی تھا. ایک مرتبہ میں پشاور میں جب بستر سے سو کے اٹھا تو ادھر اتنا بڑا گولا رکھا تھا یار, برف کا گولا رکھا تھا. میں حیران یہ کیا ہے یار, کیا چیز ہے یار یہ. بہت سوچا ہم تو یار اتنا سوچتا بھی نہیں ہے یار. سوچ سوچ کے ہمارے سر میں درد ہو گیا یار, ایک دم خالی سر میں اتنا درد, بالکل چاروں طرف ہم نے چکر مکر لگایا یہ کیا چیز ہے, دیکھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر ہم نے ایک موم بتی لے کر آیا بڑا والا, موم بتی سے اس کو پگھلایا تو اس میں سے آواز آیا پاؤں. تب میرے کو پتا چلا یہ تو بم کا گولا ہے. دیکھو تمہارا صرف قصے کے اندر اتنا بدبو ہے, تمہارا پرانا قصے میں اتنا بدبو ہے یار. ماشاءاللہ نہیں بولے اس میں, انا للہ پڑھو یار. اس سے میں یاد آیا ایک آدمی جو ہے وہ بیان زبردست بیان کرتے تھے, تو ان کو لوگ اٹھا کے لے گئے کہ آپ بیان کرو. بولا یار میں بیان تو کر دوں گا لیکن مسئلہ یہ کہ بیان مجھے ختم کرنا نہیں آتا ہے. بولا یہ کوئی ایسی بات نہیں, آپ اپنا جب پورا مضمون بیان کر دیں تو پھر آپ یہ کہیے گا آخر میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, تو یہ بیان آپ کا ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے بیان شروع کیا, دڑا دڑ بیان ہو رہا بیان, اور آخر میں بھول گئے کہ ان کو پڑھنا کیا تھا. اب وہ دیکھ رہے ہیں بیان بھی ختم کرنا ہے تو ان کو آخر میں یاد ہے, کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک صاحب گھوڑا جو ہے وہ خریدنے کے لیے گئے, بہت ہی ان کو مہنگا گھوڑا پسند آیا زبردست. اس گھوڑے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کو کہو گے تھینکس تو وہ چلنا شروع کرے گا,
اور کہو گے اوکے تو وہ رک جائے گا. تو گھوڑے پہ بٹھایا, پیسے اس نے دیا, اس نے کہا تھینکس, گھوڑا چلنا شروع کر گیا. او تھینکس, اور تیز چلنا شروع کر دیا. اس نے اوکے, گھوڑا وہیں پہ رک گیا. بولا یار زبردست گھوڑا, کو سدھارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اب وہ نکل گئے جناب, اور جو ہے تھینکس بولتے جا رہے ہیں, گھوڑا دوڑتا جا رہا ہے, دوڑتا جا رہا ہے, دوڑتا جا رہا ہے. اوکے بولا, رک دیا, اور پھر تھینکس پھر چلنا شروع کر. اب اس دفعہ نے اوکے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, بھول گئے کہ ان کو یہ پڑھنا کیا تھا. کھائی سامنے آ گئی, اب گھوڑا مرنے کے نزدیک بالکل آخر میں ان کے کہا اوکے, گھوڑا بالکل وہیں آخر بالکل کھائی کے کنارے پہ رک گیا. ان کی جان میں جان آئی, اف ان کا تھینکس گھوڑا. مجلس ختم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافی دے دیجیے, دلوا دیجیے.